بعدیگر درود بر محمد و آل محمد.
یقیناً امام گریہ کر رہے ہوں گے،
اور میں اور آپ بھی گریہ کر رہے ہیں, گویا ہم اپنے امام سے چند قدم نزدیک ہو پائیں گے. اپنے امام کے حضور ان کی جد ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے تین دفعہ بابا سے بلند درود بھیجیں, محمد و آل محمد. خدا نے بتایا مجھے اور آپ کو یہ سعادت دے دی کہ ہم ان احکام کو سمجھ سکتے ہیں, ہم ان مسائل کو جان سکتے ہیں. اس کے بعد ہماری ذمہ داری رکھی کہ ہم ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہمیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی ترقی دکھانی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک روایت آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی جنت طلب کر رہا ہے تو اس کو شدائد کے لیے تیار رہنا ہوگا. اگر جنت چاہتا ہے تو اس کو مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی, جبکہ جنت اہل بیت کے قرب کے مقابلے میں کسی پست جگہ کا ہونا چاہیے. مادی جنت جو نعمتوں جن کو ہم اور آپ مادی نعمتیں کہتے ہیں ان سے بھری ہوئی جنت کوئی پست جگہ ہونی چاہیے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب اس سے کوئی زیادہ بلند جگہ ہونی چاہیے. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جنت کو بھی طلب کرنا چاہتا ہے تو شدتوں کو اٹھانا پڑے گا اسے. مثلاً سادہ ترین شدتیں کیا ہیں؟ عبادتوں کی شدت ہوتی ہے, عبادت کی مشکل ہوتی ہے, اس کو اٹھانا پڑے گا. روزہ رکھنا مشکل کام ہے, وہ اٹھانا پڑے گا. اسی طریقے سے دوسری عبادات ہیں. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے واقعا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی خدمت انجام دے, اور جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان سے کوئی نسبت حاصل کر سکے. نسبت حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک دفعہ میں اور آپ ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں, ایک دفعہ میں اور آپ ان کے ماننے والے ہوتے ہیں, ایک دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. یہ ایک نسبت ہے. ایک دفعہ ہم نسبت جوڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. ایک دفعہ وہ کوئی نسبت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے چاہنے والے ہیں, یہ ہمارے ماننے والے ہیں. اگر کسی کو نسبت چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں منسوب کر دیں, تو ظاہر ہے پھر اس کو جنت چاہنے والے کو تو شدائد جھیلنے پڑیں گے, نسبت چاہنے والے کو ظاہر ہے اس کو سب کچھ جھیلنا نہیں ہو سکتا. مثلا میں شام کو آپ کے پاس پہنچوں, بی بی کے مصائب کا تذکرہ کروں, بی بی کے فضائل کا تذکرہ کروں, اہل بیت کی تعلیمات کا تذکرہ کروں, صبح کو اپنی زندگی کچھ اور کروں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم جب تک ایک اکائی میں نہیں آئیں گے, پوری زندگی کے اوپر ایک قانون حکومت نہیں کرے گا, اس وقت تک ہم ان کے نزدیک نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی اگر آپ یہاں تشریف فرمائیں شب شہادت کے اوپر, آج آپ یہاں پر مثلا مصائب پہ گریہ کریں, آپ باہر جا کے روزہ خوان کریں, مجلس کریں, ماتم کریں, اور صبح کو زندگی میں کچھ اور کریں, یہ نہیں ہو سکتا. صبح کو بھی جو آپ نے زندگی گزارنی ہے وہ بھی انہی کی تعلیمات کے تحت گزارنی پڑے گی. اور یہ جو میں احساس کرتا ہوں, یہ جو ہم اتنا جذبے میں شدت نہیں پاتے, اس کی ایک وجہ شاید یہی ہے, ہم اپنے اندر بعض اوقات ایک تعارض دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ٹکراؤ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا اس وقت ہم حب اہل بیت سے سرشار, حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر غرق ہونا چاہتے ہیں. صبح کو دوپہر میں ہماری زندگی کچھ ایسی ہوتی ہے جس کو ہم خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا حب اہل بیت سے زیادہ تعلق نہیں ہے. یہ جو ٹکراؤ ہے یہ ہماری طلب کو کم کر دیتا ہے, یہ ہماری زندگی کے اندر کمی ایجاد کر رہا ہے. جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کی تھوڑی سی تشریح بھی عرض کروں گا. کل عرض ہوا آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر, جیسے کہ کچھ عرصے پہلے مرحوم ہونے والے آیت اللہ بہجت کی زندگی کے بارے میں, ہم سب لوگ اندر سے واقعا پسند کرتے ہیں ان کو, ان کی زندگی کو پسند کرتے ہیں, ان کو زندگی کا احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم خود یہ نہیں سمجھ پا رہے ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے, اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس ہدف کی خاطر گزرے جس ہدف کے نام پر اس وقت جمع ہوئے. جس طرح اس وقت محبت سے جمع ہوئے ہیں, اس وقت اہل بیت کے نام پر جمع ہوئے ہیں, صبح سے شام تک زندگی جو بھی گزرے وہ بھی اسی طرح گزرے. میں نہیں کہہ رہا ہم زندگی کے کام کاج کو ترک کر دیں, نہیں, کام کاج ترک نہیں کیا جا سکتا, وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. آپ جو کما رہے ہیں وہ کمائیے, اب جو زندگی گزار رہے ہیں وہ گزار رہے ہیں, لیکن اصول وہ اصول ہونے چاہیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لکھے ہیں, جو انہوں نے ہماری زندگی کے لیے بیان کیا. مثال کے طور پر آپ ایک گھرانے میں زندگی گزار رہے ہیں, ایک خاندان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کی کچھ محبتیں ہیں, آپ کی کچھ تعلقات ہیں, ان محبتوں اور تعلقات میں اگر وہ ہے جو اہل بیت نے چاہا ہے تو آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی, لیکن اگر خدا نہ کرے محبتوں اور تعلقات کے اندر زندگی کچھ ایسی گزر رہی ہے جو انہوں نے نہیں چاہی, پھر کہاں سے محبت بڑھے گی؟ اور یہ جو دو زندگیاں ہیں یہ ہماری ترقی کے دروازے کو روک لیتی ہیں. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں جتنا بحمداللہ رب العالمین برے صغیر کے لوگوں کے اندر حب اہل بیت ہے شاید اتنی آسانی سے دوسری جگہوں پہ نہیں ملے گا. ہم بہت آسانی سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام پایا جاتا ہے وہ کم نہیں ہے. اگر زیادہ نہ ہو تو پھر اتنی معنوی ترقی کیوں نہیں ہے, اتنا معنویت میں آگے کیوں نہیں ہے؟ معنویت میں یقیناً پیچھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہی جو زندگیاں تقسیم ہیں اس وجہ سے. مثلاً ایک خاتون اور ہونے کے ناطے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہونے کے ناطے, ایک ماں اپنے گھر میں کچھ اور کردار دکھائے اور شب کو عزاداری میں شرکت کرے, اب وہ کچھ اور بن جائے, پھر ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ شب کو یہاں پر ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں, دن میں ہو اس کا کردار وہ نہیں ہو جو ایک خاتون کا ہونا چاہیے, جو بیوی نے ارشاد فرمایا کہ ہونا چاہیے. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ پردے میں کمی ہے, یہ ٹکراؤ معنویت کے راستے میں رکاوٹ ہے. مرد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. مثلا اگر ایک مرد شب بھر عزاداری کرے, ساری رات عزاداری کرے, صبح کچھ ایسے اعمال انجام دیتا ہے جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے, یہ معنوی زندگی جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہیں چلتی ہے. اس معنوی زندگی کے لیے پوری دنیا کو, اپنی زندگی کو وقف کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے ایک ایک گھنٹے کا حساب دینا پڑے گا. یہ جو عرفاء ہیں ان کے کتنے واقعات موجود ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے, کہ مثلا ایک غلطی کی, اس ایک غلطی کی وجہ سے کئی مہینے پیچھے چلے گئے, اس ایک غلطی کی وجہ سے. اب وہ غلطی کیا تھی؟ وہ کوئی حرام نہیں ہوتا, معمولاً اتنا ہوتا ہے کسی مستحب کا خیال نہیں رکھا, کہ کسی مکروہ کے اوپر عمل کر ڈالا, اس کیا ہو رہا ہے؟ آپ اور میں شب عزاداری کرتے ہیں, حب اہل بیت اطہار چاہیے تھی لیکن پھر بھی نہیں ہو رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دن بھر کی زندگی ہے وہ کچھ اور ہے, وہ کچھ اور. اگر وہ وہی ہوتی ہے تو یہاں میں اور کسی تعداد میں یہاں پہ تشریف فرما ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں, چاہتا ہے کہ بی بی کو حاصل کرے, کیا ہو سکتا ہے ان کے اخلاق کے بغیر حاصل ہو جائے؟ وہ فرما رہی ہے خواتین صابرہ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے بی بی سے مانگا میرے بچے کی ملازمت لگ گئی, ملازمت لگ گئی, یہ کرامات نہیں ہے. یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ وہ پست چیز ہے جو وہ سب کو دے دیتے ہیں, دشمنوں کو بھی دیتے ہیں. یہ دینا دینا نہیں ہے, اصل دینا یہ ہے کہ معنویت بڑھنی چاہیے, متصل ہو جانا چاہیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کتنی دفعہ سننے میں آتا ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے مرد بھی خاتون بھی, مثلا ساس بھی اور بہو بھی دونوں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, دونوں عزاداری میں شرکت کرنے والے ہیں, لیکن دونوں کی نہیں بن, کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دونوں واقعہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اہل بیت چاہ رہے تھے تو دونوں میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے پھر؟ یا مثلا مرد بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس کی زوجہ بھی اہل بیت کی.
اگر ہم خدا نے کہا کہ ہمیں جانشین بنانا ہے، اگر وہ رحمان و رحیم ہے ہم سے بھی چاہتا ہے اپنا رحم کرے. اسی طریقے سے دوسرے مسائل ہیں، ایسا مکرم کی تو ہم لوگ کی زندگی میں دو زندگیاں بنی ہوئی ہیں، یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہمارے معنویت کے راستے میں رکاوٹ ہے. کوئی انسان ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اپنی پوری زندگی کو لے کر اہل بیت کے راستے پر نہ چلے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مثلاً ایسی شخص کے موقع پر اپنی زندگی کے اندر کوئی بہتری نہ آئے، تو آپ بیٹھے ہیں یہاں پر یقیناً عبادت ہے، یقیناً زندہ اہل بیت کے اطہار علیہ السلام کی صورت میں عبادت انجام پا رہے ہیں. لیکن ان عبادتوں کا اثر ہمارے اور آپ کے نفس پر ہو، اس کے لیے ہمیں اندر کی پاکیزگی بھی چاہیے. یہ لوگ مثال میں کہتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کسی برتن میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر برتن ہی گندا ہو تو دودھ پاکیزہ چیز ہے، دودھ اچھا نہیں رہے گا، دودھ بھی خراب ہو جائے گا. یہ ذکر ہے جب کہتے ہیں مسلم پاکیزگی ہے، یہ جو میں اور آپ اس وقت یہاں پر بیوی کے نام پر جمع ہوئے یہ پاکیزگی ہے. لیکن اس پاکیزگی کے لیے پاکیزہ ذات چاہیے، پاکیزہ دل چاہیے، گناہوں کے ساتھ پاکیزہ دل نہیں کر سکتے. لہذا آج یہ شخص اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کچھ کاش کرے، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا پڑے گا، بیوی سے ہی درخواست کریں کہ بیوی آپ کے چاہنے والے اپنی خرابیوں کو سمجھتے ہیں، ہماری خرابیوں کا علاج کریں. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان خرابیوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت سخت ہے. مثلا خدا نہ کرے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ موضوع ہے اور مسائل ایسے سنتا رہتا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مثلا خدا نہ کرے جیسے کسی خاندان کے اندر مشکل ہوتی ہے، زندگی گزارنا واقعا عذاب بن جاتا ہے، کسی کی زندگی سکون سے نہیں گزرتی. اگر یہاں پر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً موجود ہوں گے، کہ جن کے خاندان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، بھائیوں کے بھائیوں سے تعلقات بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. کہاں کوئی معنویت حاصل کرے، کہاں آگے بڑھے، سب ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان حسرت سے دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا سوچا تھا، میں اپنے بچوں کو ماں کا آبا انسان بناؤں گا اور یہ میری زندگی کیا بن گئی. نہ اپنے لیے کچھ کر سکا، نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکا. جو بچ گیا وہ یہ کہ اس نے یہ کہہ دیا تو اس سے لڑ رہا ہوں، اس نے یہ کہہ دیا تو اس سے لڑ رہا ہوں. پتہ چلتا ہے بیوی ناراض ہو کے کہیں اور گئی ہوئی ہے، گھر کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایک مشکل، بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، سب ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ ہم نے اہل بیت کے اخلاق نہیں حاصل کیے. یہ زندگی اس کام کے لیے، چند افراد کی عزت، مصنوعی عزت، گھروں کو تباہ کیے ہوئے. یہ مصنوعی عزت کس کام کی؟ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی، لہذا میں نے اس کو گھر سے نکال دیا، اب آخرت اچھی ہو گئی؟ کیا دے کر کیا حاصل کیا؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے، یہی 50-60 سال ہے، اس کے اندر جو حاصل کرنا ہے کرنا ہے، وہ بھی 40 سال تک آسان ہے، 40 سال کے بعد بہت مشکل ہے. وہ کیا کسی کے اوپر امام عنایت کرے تو 40 سال کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کر سکے، کوئی خاص عنایت ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ یہ 40-45 گزر جائے پھر تبدیلی نہیں آتی. تو جو کچھ حاصل ہونا ہے، 10-15 سال تو شروع میں آنکھیں کھولتے کھولتے گزر جاتے ہیں، 40 کے بعد تبدیلی کرنا انتہائی مشکل ہے. تو جو بچ گیا کمانے کے لیے وہ 20-25 سال ہے. اس 20-25 سال کو لڑائی جھگڑے کے اندر گزار کروں، اس کے بعد سب کو کھولتے حیرت ملنا ہے، کہاں ملنا ہے؟ کسی روایت کے اندر لکھا تھا، بلکہ شاید کسی آرے میں بیان کیا تھا، میں ذہن سے یاد نہیں آ رہا، کہ اگر دنیا کی برکتیں چاہتے ہو صرف ایک قانون رکھو اپنے ذہن کے اندر، کسی کا برا نہ چاہو، بس اتنا کر لو، عبادتوں کے بعد میں اتنا سا کر لو کسی کی برائی نہ چاہو، بس اتنا کرو. تم بھائی ہو، اپنے بھائی کی برائی نہ چاہو. تمہاری زوجہ ہے یا زوجہ کا شوہر ہے، اس کی برائی نہ چاہو. ساس بہو کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے لیے برائی نہ کریں، مثلا سازشیں نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف حربے استعمال نہ کریں، ایک دوسرے کو طنز کے ذریعے سے نہ دیکھیں. اگر صرف اتنا کریں کہ ایک دوسرے کی اچھائی چاہیں، بس خدا کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں. اور میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے گھروں کے اندر پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں صرف ایک وجہ سے ہے، ہم کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کی برائی چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا برائی میں نے باہر چاہی تھی اس کی بدبو لگی ہے میرے گھر کے اوپر، یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے باہر بازار میں کسی کی برائی چاہی تھی اس نے بدبو دی ہے، اب بدبو میرے گھر پہ لگی ہے، میری اولاد مجھ سے بری ہو گئی جس کا میں نے کوئی برا نہیں چاہا اور مجھے اس اذیت سے گزرنا پڑے گا کیونکہ میں نے کسی اور کے لیے برائی چاہی۔ تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا یہ دنیا بے سبب نہیں چلتی ہے، یہ اسباب کے تحت چلتی ہے، بلا سبب کوئی کام انجام نہیں پاتا، کوئی فضیلت بلا سبب نہیں ملتی، کوئی مصیبت بلا سبب نہیں آتی، جو کچھ ہے بما کسبت ایدی الناس جو لوگوں نے کمایا ہے وہ سامنے آتا ہے اور کچھ نہیں آتا۔ اگر خدا کسی کو توفیق دیتا ہے اس نے کچھ کیا تو توفیق ملتی، اگر خدا کسی کو توفیق سلب کرتا ہے اس نے کوئی غلطی کی ہے تو توفیق سلب ہوئی، آپ کو مجھے اسباب فراہم کرنے پڑیں گے۔ اگر چاہتے ہیں اولاد اچھی گزرے دوسروں کی اولاد کو اچھی نظر سے دیکھیں، آپ کی اولاد کو خدا اچھا کر دے گا، آپ دوسروں کی بھلائی چاہیں خدا آپ کی بھلائی چاہے گا، میں دوسروں کے لیے برا چاہوں میرا گھر اچھا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کے قانون میں نہیں ہے، آپ پر مجھے ایک باتیں بہت اچھی طرح سمجھنی پڑے گی۔ لہٰذا میں مشورے کے طور پہ قدم کہوں گا، اگر خدا نہ کرے آپ کا گھرانہ ان گھرانوں میں سے ہے جس میں مشکلات ہیں، جس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، پلٹ کر دیکھیں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہیں اسلام کا کوئی قانون ٹوٹ رہا ہے، کہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کوئی قانون ٹوٹ رہا ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، خود بخود توفیقات نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
سادہ سادہ روایتیں وہ پڑھیے اور خوب سمجھے۔
خواہش ہی ہو. مثلاً آج ہی ایک روایت پڑھ رہا تھا, اس کے اندر لکھا تھا کہ جو شخص مکارم اخلاق چاہتا ہے, مکارم کسے کہتے ہیں؟ اچھی اخلاق, اچھے صفات. لکھا جو اچھے صفات چاہتا ہے اسے چاہیے حرام سے دور رہے, محارم سے دور رہے. من طلب المکارم فاجتنب المحارم, جو مکارم چاہتا ہے حرام سے دور رہے. کیا مطلب؟ خدا نے قانون بنایا ہے, جو حرام سے دور رکھے گا اپنے آپ کو, تقویٰ اختیار کرے گا, اور بخود خدا نے بتایا اس کے اندر اچھی صفتیں ڈالنا شروع کر دے گا. استاد کی ضرورت بھی نہیں لگتی, خود بخود آپ سیکھیں گے اور بڑھیں گے. تو اپنے ساتھ عہد کر سکتے ہیں کہ جتنے خاندانی مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں گے ہمارے, جتنے ہمارے سامنے اس طرح مشکلات ہیں. آپ خود جانتے ہیں شاید تذکرہ کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن ہم جانتے ہیں مثلا طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیوں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے؟ کیوں یہ خاندانی مسائل ہمارے اندر پھیل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ وہ تحمل ختم ہو رہا ہے ہمارے اندر, جو ہم نے اہل بیت نے سکھایا ہے. اہل بیت نے سکھایا ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو, نعوذ باللہ برا سوچو. اہل بیت نے سکھایا تحمل کرو, ہم سب کو تحمل سے محروم ہو گئے. اہل بیت نے سکھایا قربانی دو, ہمارے اندر قربانیاں ختم ہو گئیں. سب سے اہم کام ہم خدا کو نہیں ڈھونڈ پا رہے پیچھے, اپنے کاموں کے پیچھے خدا کو ڈھونڈیں, کام آسان ہو جائے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی برکت ہے ہم لوگوں کے لیے. اختتام پذیر لوگوں کی طرف لے کر جاتا ہوں. پتہ نہیں آپ نے شاید کسی اچھے دن سے پکارا, نہیں معلوم خدا نے بتا دیا آپ کی کون سی دعا قبول کی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں اطلاع دی کہ دو افراد تشریف آئے محترم, جو ایران کے آفیشل کے ادارے کے ہیں, جس کا کام یہ ہے کہ وہ جو مقدس مقامات عراق کے اندر ہیں ان کو دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہیں. نجف کے اندر بہت ساری تعمیرات کی ہیں, کربلا کے اندر بہت ساری تعمیرات کی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جب یہ لوگ تعمیرات قبر کے لیے وہاں پر گئے تو دونوں روزوں پر جو اصلی پرچم لگا ہوا تھا وہ پرچم ان لوگوں کو دیا گیا کہ یہ مومنوں کو زیارت کر رہا ہے پرچم. پتا نہیں آپ نے کس دل سے مانگا کہ خدا تعالیٰ پرچم یہاں دیجیے. پرچم یہاں ہے زیارت کے لیے. تو ابھی آپ کے دوست پرچم لے کر آئیں گے, ایک سید الشہداء کے روزے کا پرچم ہے, ایک مولا ابوالفضل عباس کے روزے کا پرچم ہے. آپ اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہیے گا, قطعاً کوئی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. Thank you.
اور ان سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے یہ دو نعمت ہمارے لیے ارسال فرمائی ہیں. پاک پروردگار سید الشہداء کی ایک نشانی ہے, ایک ابو الفتح عباس کی نشانی ہے. اے پاک پروردگار جس طرح تو نے ان دو پرچموں کا سایہ نصیب کیا, قیامت کے دن ان دو بزرگوار کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار جس دنیا میں ان کے پرچم کا سایہ اور ان کا دیدار نصیب کیا, قیامت کے دن ان دونوں کے پرچموں تلے سایہ نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہم نے حبے اہل بیت کی زندگی گزاری ہے, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اسی محبت میں اس دنیا سے جانا نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے سیدہ کا ذکر کرنا نصیب کیا ہے پاک پروردگار, ان کے غم میں رونا نصیب کیا ہے پاک پروردگار. تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری زندگی اور موت کا ہر نماز سیدہ کی دعائے رحمت میں شامل فرما. اے پاک پروردگار ہم سب غمگین ہیں سیدہ کے غم میں, ہم سب آنسو بہار ہیں سیدہ کے غم میں. نہیں معلوم پردے رحمت میں چھپائی ماں کتنے آنسو بہار نہ ہوگا ان کے غم میں. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, نسلیں بعد نسلیں ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی خدمت گزاروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ہے ہدایت کی راہ میں شہادت قرار فرما.
Deep, deep, deep.